الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم أنتم معرضون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زان بالأسر مزد سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہد باری تعالیٰ ہے اور جب ہم نے اولاد یعقوب سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو پھر تم میں سے سوائے چند لوگوں کے تم اس سے پھر گئے اور تم پھر جانے والے احچکانوں. معزز سامعین کرام, بنی اسرائیل کو مخاطب فرمایا گیا ہے اور جو حالات بیان فرمائے جا رہے ہیں یہ نہ صرف وہ ہیں جو قدیم حالات تھے بلکہ جس وقت مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق ارشاد فرما رہے تھے اس وقت بھی جو قبائل یہود کے تھے ان میں اسی طرح کے رواج جو ہیں وہ داخل تھے اور اسی طرح کی جو ان کی عادتیں تھیں عادات تھیں وہ ان میں تھیں. لیکن اللہ جل شانہ نے جو ارشاد فرمایا کہ قدیم تورات میں ان سے عہد لیا گیا اور مختلف جگہوں پر اس عہد کا ذکر فرمایا گیا. اگر کسی ایک واقعے کا بیان کرنا مقصود ہو تو وہ واقعہ واقعاتی حوالوں سے چلے گا, لیکن جب اس سے سبق مقصود ہو تو اس واقعے کا جو حصہ جہاں ضرورت پیش آئے گی وہاں بیان ہوگا. تو بنی اسرائیل کے واقعات میں آپ غور فرمائیے, خود حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو واقعات مبارک ہیں قرآن کریم میں مختلف جگہ پر بیان فرمائے گئے ہیں, کچھ حصہ کسی جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے اور کچھ حصہ کسی دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے. کیونکہ جہاں جس مقام پر جو بات مقصود تھی اس کے حوالے سے ارشاد فرمائے گئے ہیں یہ حصے. تو یہاں بھی جو بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا اس کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ لا تعبدون الا اللہ, کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرو. اس میں معزز سامعین کرام دو پہلو, بنیادی طور پر جو دعوت حق ہے کہ جو کلمہ حق اختیار کرتا ہے وہ اس کی ابتدا ہی لا الہ الا اللہ ہے, کچھ نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے, ہر شے کی وہ نفی کرتا ہے پھر وہ وحدانیت باری تعالیٰ کا اقرار کرتا ہے. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک جو حق اللہ کریم نے مخلوق کو عطا فرمایا ہر حق اپنے وقت میں دین اسلام کا مقام رکھتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد فرمانا ہے اسے رب کائنات نے وہ وسعت عطا فرمائی ہے کہ نہ اس میں زمانوں کی قید ہے نہ اس میں اقوام کی قید ہے, کوئی موسم کوئی حالات کوئی نزدیکی کوئی دوری, کل مخلوق کو یہ دعوت حق بھی ہے اور کل مخلوق کی رہنمائی بھی ہے. پھر جیسے واقعات بنی اسرائیل نے اختیار کیے یا جو امور اختیار کیے قرآن کریم ان کی بھی مثال ارشاد فرماتے ہیں, اور جہاں موقع پر مدینہ منورہ میں جو دعوت حق ارشاد فرمائی جا رہی ہے اس وقت کے مطابق بھی جو ان کے حالات تھے ان کا بھی ارشاد فرمایا جا رہا ہے. یہاں تو جو حصہ فرمایا گیا کہ لا تعبدون الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, تو جو اس کا دوسرا پہلو ہے معزز سامعین کرام کہ جب سارے کا سارا اسلام ہے، جب بھی اللہ کریم نے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، جو کلام عطا فرمائے مخلوق کو، تو اگر اس کا وہ پہلو لیا جائے کہ یہ بات اولاد یعقوب سے عہد لیا گیا، تو عہد تو ان کے جو ہے جب انہوں نے کلمہ حق پڑھا تو اس کے بعد کی بھی بات آ سکتی ہے، تو جب بعد کی بات آئے گی تو جس نے کلمہ حق پڑھا معزز سامعین کرام، پھر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ کہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ وہ کسی اور کے سامنے سجدہ ریز کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ جل شانہ نے جب یہ ارشاد فرمایا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو جو دوسرا پہلو سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اقرار جو کیا گیا ہے اس کے ساتھ تصدیق قلب کی ضروری ہے. اگر تصدیقم بالقلب نہیں ہے تو ظاہری اقرار بندہ جگہ جگہ پر اور مخلوق میں اپنا ماتھا ٹیکتا پھرتا ہے، اس لیے کہ جب وہ کسی سے یہ حصہ سمجھ لے کہ اس کے ساتھ تعلق میرے فائدے کا سبب ہے اور بے تعلقی جو ہے میرے نقصان کا سبب ہو سکتی ہے، تو یہ وہ پہلو ہیں جو اس نے اقرار کیا وحدانیت باری تعالیٰ کا اور شان ربوبیت اللہ رب العالمین کی مان رہا ہے کہ جو عطا ہے اس کی طرف سے ہے، کمی ہے بیشی ہے، جو جیسا وہ چاہے ویسا ہے. لیکن اس اقرار کے ساتھ جب وہ مخلوق کی طرف دیکھتا ہے اور اپنی ضروریات کو مخلوق سے اس طرح منسوب کرتا ہے کہ سبب سے بڑھ جاتا ہے، تو اس بات کا اطلاق پھر وہاں بھی ہوتا ہے. اور اسی پہلو کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہمارا اقرار وحدانیت باری تعالیٰ پر ہے، ماہیت باری تعالیٰ پر ہے، اس کے درجات اقربیت تک کا اقرار ہے. لیکن ہم پھر اپنے معاملات میں، اپنی ضروریات میں، اپنی خواہشات کی تکمیل میں مخلوق کے ساتھ ایسے جڑ جاتے ہیں کہ ہمارا یہ جڑ جانا اسباب سے بڑھ کر کوئی شے ہوتا ہے. اسباب کا اختیار کرنا، پھر نتیجے کو اللہ کے حوالے کرنا یہ اور بات ہے. اسباب پر کلی انحصار کر لینا اور مخلوق سے مقصود کر لینا، یہ معاملہ معزز سامعین کرام اور ہو جاتا ہے. تو لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہ وہ عہد ہے جو اللہ کریم نے تمام اقوام، تمام جو کلام نازل فرمایا اس میں بنیادی طور پر مخلوق کو عطا فرمایا وحدانیت باری تعالیٰ کا. اللہ کریم ہمیں صدق دل سے یہ عہد نبھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم شہادت پڑھتے ہیں، جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، تو یہ ایک اقرار ایسا ہے، ایک ایسا عہد ہے جو مخلوق مالک کے حضور کر رہی ہے. اور اس عہد شکنی کی جو سزا ہے، پھر اس کے پیمانے ہمارے پاس نہیں ہیں، اللہ کریم معاف فرمائے. اور یہ ایسی اس عہد شکنی کی ایسی سزا ہے معزز سامعین کرام کہ یہ اسی دنیا میں یہ ضلالت شروع ہو جاتی ہے، پھر اخروی حیات میں عبدل آباد جو ہے وہ ضلالت کا سبب بن جاتی ہے. اور بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ بندہ دار دنیا سے، اس دار العمل سے، اس دار الابتلاء سے حق کے ساتھ اپنا سفر جو ہے اس کی تکمیل ہو، حق کے ساتھ گزرے، یعنی نور ایمان کے ساتھ یہاں اپنی زندگی بسر کر سکے. یہاں کی روانی جو ہے، جو موت ہے، جو سختیوں کا وقت ہے، وہ ایمان کے ساتھ یہاں سے برزخ منتقل ہو جائے. معزز خواتین و حضرات، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. چونکہ ظلم میں جو شرک ہے، اللہ کریم نے اسے ظلم عظیم بیان فرمایا کہ سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے. یہ جو کفر ہے، یہ ایسا موذی مرض ہے کہ پھر اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. آج جب ہم اس عہد کا اقرار کریں، ان آیات کریمہ سے اپنے لیے سبق لیں، تو ضروری ہے کہ ہم اپنے معاملات کا جائزہ لیں. ہم سوچتے کیا ہیں اور ہم کرتے کیا ہیں، ہمارے کاروباری حیات کیا ہے، ہماری ملازمت کیا ہے، اور عجیب حالات ہیں ہمارے کہ ہمارے جو بام تعلقات ہیں. معزز سامعین کرام، دین اسلام اسی لیے دین فطرت کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کے تمام فطری تقاضوں کو پورا فرماتا ہے. کلام ذاتی میں انسانوں کی جو حیثیتوں کا فرق ہے یا استعداد کا فرق ہے, اسے انسانوں کی ضروریات جو ہیں ان کی تکمیل کا سبب بیان فرمایا گیا. یہ بیان قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ یہ جو حیثیتوں کا فرق ہے یہ تمہارے لیے آسانی ہے کہ اپنے جو امور ہیں ان کی سر انجام دہی کے لیے, کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک دوسرے کے محتاجی ہے یہ امور کی سر انجام دہی کا سبب ہو جاتی ہے. لیکن معزز سامعین کرام, یہ کیسا معاشرہ ہو جس میں ہر ایک حقوق کی تو بات کرے فرائض کی بات نہ کرے. وہ کیسا مسلمان ہے, وہ کیسا دعوی حق رکھنے والا ہے جو اپنی طرف تو بات جو ہے اس کا اعلان کرے, جو اس کی ذمہ داری ہے, جو دوسروں کی طرف جس بات کا رخ ہے اس کا اقرار نہ کرے. اور یہ آئے روز ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کہیں کاروبار کی بات ہو تو جس نے لینا ہے اس کا لینا پورے شوق سے ہے, پورے جذبے سے ہے اور پورے ناپ تول سے ہے, لیکن جہاں اسے دینے کی بات آتی ہے پھر اس سے جو لینے والا ہے وہ زبردستی ہی لے یا چیزیں پوری کرائیں, دینا کوئی نہیں چاہتا. کیا معاملہ ہے بھائی؟ جب دو لوگوں نے ایک کاروباری معاملہ طے کیا, ایک لین دین کیا, تو اس لین دین میں لینے کے حصے تک تو تم پوری کوشش کر رہے ہو, دینے میں کیوں نہیں کر رہے؟ تو وہ جو اس کا حق ہے وہ تمہارا فرض ہے. لیکن غور کریں ہمارے معاملات کیسے ہیں. اسی طرح جہاں ملازمت کی بات آتی ہے, ایک معاہدہ ہے, یہ جو ملازمت ہے یہ ایک معاہدہ ہے, باقی سارے مخلوق ہیں. چاہے وہاں ملازم کی بات کی جائے یا اس کے مالک کی بات کی جائے, دونوں مخلوق میں سے ہیں, دونوں انسان ہیں, دونوں محتاج ہیں, دونوں امتحان گاہ میں ہیں, دونوں اپنی اپنی حیثیت میں امتحان گاہ میں. لیکن جو مابین معاہدہ کر رہے ہیں, جہاں تنخواہ دینے والے نے تنخواہ دینی ہے یا جو مراعات طے کی گئی انہیں دینا ہے, تو جو لے رہا ہے اس کی ذمہ داری نہیں. اپنے گرد و پیش دیکھیں کہ جو مالک ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی طریقہ کوئی ذریعہ ایسا ہو کہ جو کچھ دینا طے ہوا ہے اس میں سے کچھ چیز جو ہے وہ کاٹی جا سکے, اور جس کی ذمہ داری ہے, جس نے وہ معاہدہ کیا ہے کہ اس کے بدلے وہ کوئی بھی خدمت جو ہے وہ سر انجام دے گا, وہ چاہتا ہے مجھے کچھ نہ کرنا پڑے, جو مراعات میں نے لینی ہے وہ مجھے مل جائے. یہ عمومی معاشرے کی روش ہو چکی ہے. تو دو باتیں اس سے سمجھ آتی ہیں. ایک کہ ہماری جو ہمارے اندر دین پر عمل پیرا ہونا ہے اس کا فقدان جو ہے یہ سبب بن رہا ہے, یہ نتائج ہے. اور دوسری جو بات جو دوسرا حصہ جس کی غمازی یہاں سے ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ فطرت انسانی کی ضرورت ہے کہ قانون بھی ہو اور اس کا اطلاق بھی ہو, تاکہ ہر ایک کو نتیجے کا خوف ہو. اور یہی بات جب ایمان کی شرائط پر دیکھتے ہیں تو ایمان بالآخرہ, جزا و سزا کی جب بات آتی ہے, انعام کی بھی بات آتی ہے, سزا کی بھی بات آتی ہے, تو جب وہاں دیکھیں تو سمجھ آتی ہے کہ انسانی مزاج میں, انسانی فطرت میں یہ شے ہے کہ اسے نتیجہ جو ہے اس کے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے. تو اس معاشرہ جو ہمارا معاشرہ, اس کے حالات دیکھیں تو یہ جو بام تو تکرار ہو رہی ہے, اس کا حل قانون اور قانون کا نفاذ, اور وہ نفاذ مساوات سے. یہ ایک لائن ہے جس میں سارا حل موجود ہے. یہ ایک الگ بات اور الگ بحث ہے کہ ہم نے دنیا کے سارے قوانین جو ہیں وہ آزمائے ہیں, لیکن وہ قانون جو قانون فطرت ہے, وہ قانون جو رب کائنات کا حکم ہے, وہ قانون جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا نفاذ فرمایا, وہ قانون جس نے ریاست مدینہ کی تعمیر فرمائی, اس کا نفاذ اس میں ہم جھجکتے ہیں اور اس کا نفاذ ہم نہیں کر پاتے, حالانکہ ہمارے تمام مسائل کا حل دین اسلام میں ہے. اب جب ہم دین اسلام میں حل کی بات کرتے ہیں تو عجیب پہلو یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس میں تعمیر کیا ہے, ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس تعمیر سے جو دوسری طرف اعتراض آئے گا وہ کیا ہے. بھائی یہ کیسا معاہدہ ہے, یہ کیسا عہد ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ وہ عہد ہے جو ہر بندہ مومن مرد و خاتون کا عہد ہے اپنے اللہ کے. تو یہ کیسا عہد ہے کہ جس کا اقرار تو ہے جس کے اطلاق میں ہچکچاہٹ ہو. تو رب کائنات کے ارشاد فرما رہے ہیں لا تعبدون الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اب یہ وہ معاملہ ہے کہ ہم اپنا اپنا کیا اپنا اپنا سما لے کے اس کے حضور حاضر ہوں گے اور حساب وہاں ہوگا. اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے. پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ دین اسلام دین فطرت ہے اور تمام فطری تقاضوں کو پورا فرماتا ہے. آپ غور فرمائیں, وحدانیت باری تعالیٰ کے ساتھ متصل بیان فرمایا جا رہا ہے, وہ بالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ احسان کرو. پیدا کرنے والی ذات رب کائنات, والدین مجازی حیثیت ہے کہ دنیا میں لانے کا سبب جو ہے وہ اللہ کریم نے والدین کو بنا ہے. بنانے والی ذات وہ ہے, یہ سبب بھی عطا فرمانے والی وہ ذات ہے. لیکن جن دو مرد اور خاتون جن دو افراد کو رب کائنات نے دنیا میں لانے کا سبب فرمایا ان کا اتنا احترام جو ہے اللہ کریم نے پسند فرما اور اس کو حکم دیا کہ وحدانیت باری تعالیٰ کا جو اقرار ہے اس کے ساتھ متصل بیان فرما دیا, وبالوالدین احسانا, اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں پر تبصرے کے حوالے سے ایک پرانی جسے روایت حقائق کہہ لیں یا بزرگوں کا کہنا کہہ لیں, اس کا حوالہ دیتی ہوئی فرماتی ہیں کہ دنیا داری کا جو تعلق ہے کسی انسان سے جو تعلق ہے اس تعلق کو سے پہلے کہیں تعلق بن رہا ہو تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا اپنے اللہ سے کیا تعلق ہے. اگر یہ بے دین ہے تو جس نے اللہ سے نبھا نہیں کیا وہ میرے ساتھ کیا نبھا ہوگا. پھر وہ فرماتے ہیں دینی پہلو سے ہٹ کے اگر دنیاوی پہلو ہی دیکھنا ہو تو دنیاوی پہلو میں یہ دیکھا جائے کہ اس کا اپنے والدین سے کیسا برتاؤ ہے. بنیاد تو تعلق میں اللہ ہے, لیکن اگر دینی پہلو نہ ہو بات ہی دنیاوی ہو تو بھی جو پیمانہ ہے وہ یہ دیکھا جائے کہ جس سے میرا تعلق بن رہا ہے یا میں چاہ رہا ہوں بنے یہ اس کا برتاؤ اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے والدین کا نہیں ہے وہ تیرا کیسے ہو سکتا. تو وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ احسان کرو. اب والدین کے ساتھ احسان کیا ہے؟ اولاد پہلے مقروض ہے, وہ یہ سمجھے کہ میرا احسان انہیں قرض دار کر رہا ہے تو یہ معاملہ یا یہ انداز درست نہیں. اولاد پہلے مقروض ہے اور وہ اتنی مقروض ہے کہ ساری زندگی دست بستہ کھڑی رہے تو وہ قرض ادا نہیں کر سکتی جو والدین کا اولاد پر ہے. پھر والدین کے احسان میں ہم بات جو ان سے تعلق ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں, پھر اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ والد کا مقام بڑا ہے کہ ماں کا مقام بڑا ہے. ہم ہیں اولاد, ہم نے دیکھنا ہے ہماری جو ذمہ داری وہ کیا ہے. قرآن و حدیث میں جو والدین کا بیان فرمانا ہے احسان, وہ بنیادی طور پر فرمایا گیا ہے. پھر دوسرے حصے میں ماں سے متعلق جو ہے وہ حدیث شریف میں تین دفعہ بھی بیان فرمایا گیا, اضافی دفعہ قرآن کریم کی آیت بھی جو ہے ماں کے ساتھ برتاؤ کو اور احسان کو بیان فرماتی ہے, لحاظ کو بیان فرماتی ہے. ذکر فرمایا جاتا ہے کہ کیسی تکلیف اٹھا کر اس نے تمہاری پرورش کی, پیدائش سے پرورش تک کیسی کیسی تکالیف اٹھائی. لیکن ہمارا مقام یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی حیثیتوں کا اندازہ کریں اور ہم طے کریں, کیونکہ جب کوئی طے کرتا ہے یا فیصلہ کرتا ہے تو اس کی حیثیت بڑی ہوتی ہے, جن سے متعلق وہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے ان کی حیثیت چھوٹی ہوتی ہے. ترازو کو جب تولا جائے معزز سامعین کرام, تو ایک طرف تو تولے ہیں دوسری طرف سامان ہے, تو جو وزن کا سامان ہے وہ بھی اور جو تولا ہے دونوں کو جو ہے ترازو میں اور جس نے تولنا ہے اس کے ہاتھ میں دونوں ہیں, تو سمجھ آئی کہ جو تول رہا ہے اس کی حیثیت تو بڑی ہوگی. تو پھر جب ہے اولاد والدین کا وہ ترازو اٹھا کر بیٹھ جائے تو یہ بنیادی طور پر بات ہی غلط ہے. ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہے جو ہمارے ذمہ ہے ہمارے جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کی جائے. اب والدین کے ساتھ احسان کیا ہے؟ قرآن کریم نے اللہ کی ذات ہے, اس نے مخلوق کو پیدا فرمایا, اس نے جھڑکنا اف کرنا جو کلام سے بھی ہٹ کر جو انداز ہے وجود کا اس تک کو بھی منع فرمایا. رب کائنات ہے, خالق ہے, وہ جانتا ہے, تو اس نے وہ انداز وہ جو تیوری چڑھانا ہے اس تک کو بھی منع فرمایا کہ ایسا انداز نہ اختیار کیا جائے. پھر والدین کا ماننا جس طرح وحدانیت باری تعالیٰ کے اقرار کے ساتھ متصل ہے, لیکن دوسرے حصے میں یہی اصول بھی یہاں لاگو ہوتا ہے کہ ساری باتیں مانو لیکن بے ایمانی کی راہ جو ہے وہ نہیں مان سکتے, وہ حکم نہیں مان سکتے. جو بات اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت آئے گی وہ تو مانی جائے گی, اور جہاں حق کے ساتھ والدین کی بات کا ٹکراؤ آئے گا وہاں بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ بدتمیزی کی جائے, لیکن یہ حکم ہے کہ بات نہ مانی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ صحابی حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے والد جو ہیں وہ ایمان نہیں لائے, معذور ہیں اور ضد کرتے ہیں بیت اللہ میں جا کر بت پرستی کی, تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انہیں اٹھا کر لے جاؤ, پہنچا دو, اور جب واپس آنا چاہیں تو بے شک اٹھا کر گھر لے آؤ, ان کا اپنا معاملہ ہے, لیکن اگر تمہیں ایسا حکم دیں جو حق سے دوری کا تو اسے نہ مان. اب جو دنیا کی جو تعمیل ہے, جو خدمت دنیا کے حوالے سے آپ اس میں دیکھیں کہ کہاں تک کا حکم ہے. پھر دوسری جگہ حدیث شریف میں آتا ہے, انت و مالو کلے ابھی, تم تمہارا مال تمہارے باپ کی ملکیت ہے, وہ جیسے چاہے خرچ کرے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب بات صرف حد وہ ہوگی کہ جہاں حق و باطل کی تفریق آئے گی, تو اس احسان کے ساتھ والدین کو محبت سے دیکھنا اور احترام سے دیکھنا جو ہے یہ بھی کار ثواب ہے, یہ بھی عند اللہ پسندیدہ عمل. اس احترام میں ان کے ساتھ جو وقت کا بسر کرنا ہے, ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھنا ہے. ایک یہاں ہمارے یہاں عموماً ایک روایت ہے یا ایک کہاوت ہے بیان کی جاتی ہے, لوکل یہاں پر ہمارے اس زبان میں اس کا جو ہے بولی جاتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے, بیٹا ان کے ساتھ بیٹھا تھا, تو سین میں باپ بیٹا بیٹھے تھے, تو ایک درخت سین میں جو تھا اس پر کوا بیٹھا تھا, تو والد نے کہا, بیٹا یہ کیا ہے؟ کوا بول رہا تھا. کہا, ابا جی کوا ہے. اچھا ٹھیک ہے بھائی. پھر باپ نے پوچھا, بیٹا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا, ابا جی کوا ہے, بتایا ہے کوا ہے. اچھا ٹھیک. تیسری دفعہ پھر باپ نے پوچھا, اس نے کہا, میرے بیٹا یہ کیا بول رہا ہے؟ اس نے کہا, ابا جی خیریت تو ہے, بتایا جو ہے تین دفعہ تو بتا چکے ہیں کہ کب ہے, پھر کیا ہے آپ کو؟ ان کا, میرے بیٹا یہی سین تھا, یہی درخت تھا, یہی کوا بیٹھا تھا, اور تو چھوٹا سا تھا, تو نے مجھ سے سو دفعہ پوچھا ابا یہ کیا ہے, تو میں نے تجھے سو دفعہ جواب دیا یہ کوا ہے, تو میری باری تیسری دفعہ تو چیخ گیا ہے. تو یہ جو اس طرح کی روایات ہوتی ہیں ان سے بھی جو ہے سبق مقصد ہوتا ہے. تو والدین جو ہے وہ اولاد کے لیے بہت ہی محبت کرتے ہیں, بہت ہی لحاظ کرتے ہیں, اپنی جو آسائش ہے اسے چھوڑتے ہیں, بچوں کی آسائش کی کاوش اور کوشش کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ احسان ایسا کوئی نہیں ہم ان کے کوئی روزی رساں ہیں. ہمارے رویے, ہمارے انداز, ہمارا دیکھنا, ایک ایک باریکی کو غور کرو, اس نسبت سے اپنی اولاد کو دیکھو, پھر پلٹ کر دیکھو کہ جیسے میں اپنی اولاد کو دیکھ رہا ہوں, ان کا لحاظ کر رہا ہوں, تو جو ان سے مجھے توقع ہے, تو جو میرے والدین کی توقعات ہیں, کیا میں وہاں پورا ہو رہا ہوں؟ اور کتنی بدبختی ہے کہ مسلمان معاشروں میں اولڈ ہوم بن جائیں, جہاں اولاد والدین کو گھر سے نکال دے اور کہیں سرکاری جو رہائشگاہ ہیں ان پر بھیج دے کسی بوڑھے کو یا بڑھیا کو سنبھالو. کتنا بڑا ظلم ہے. اور یہ جو ہماری خاندانی حیات ہے, خاندانی زندگی ہے, جس سے ہم آہستہ آہستہ ختم کر رہے ہیں, جو ٹوٹتی جا رہی ہے, یہ بڑا بنیادی حیثیت رکھتا ہے ان سارے معاملات میں. جہاں بھی خاندان میں اتفاق اور اتحاد ہے دیکھنا, وہاں بزرگ ہر معاملے میں پہلے ہوگا. کہیں بیٹھنے کی بات آئے گی تو بزرگ کی نشست جو ہے وہ مرکزی ہوگی. ایک لقمہ کھانے کی بات آئے گی تو پہلے لقمہ وہ بزرگ اٹھائے گا, پھر باقی بات کریں گے. کہیں کسی بات پر بحث ہو رہی ہے تو اس آواز جو بزرگ کی, اس کے سامنے کوئی بولے گا نہیں. لیکن جہاں یہ روشن خیالی جو حقیقت میں بے دینی کی طرف لے جا رہی ہے, روشن چونکہ دین اسلام خود روشن ہے, اس سے نکل کر روشنی ہے کوئی نہیں, تو جسے کہہ دیا جاتا ہے روشن خیالی کے مادر پدر آزادی جو ہے اور بے دینی جو ہے, جہاں اس کا اطلاق ہوگا آپ دیکھنا والدین خوف سے بولیں گے نہیں. عمومی معاشرے میں اتنا فرق ہے, آپ لوگ میرا بیٹا بیٹھے ہو, اسٹوڈنٹس جو بیٹھے ہو, میں خصوصی آپ سے بات کرتا ہوں کہ جب آپ کی عمر میں ہم تھے, آپ یقین مانو کہ گلی سے گزرتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا تھا کہ کوئی بڑا سامنے آ جائے. وہ گلی سے گزر رہے ہوتے تھے تو ہم میرا بیٹا جگہ چھوڑ دیتے تھے, اگر کھیل کود رہے ہیں خاموش ہو جاتے تھے. ہم سے پہلے جو ہمیں بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا آ جاتا تھا تو سر ڈھانپتے تھے. یہ بے ادبی سمجھی جاتی تھی کہ اپنے سے بڑا سامنے ہو اور سر ننگا ہو. ہم نے نہیں یہ دیکھا. ہمارا جو وقت بچپنے کا تھا میرا بیٹا, وہ ایسا تھا کہ بڑا اگر کوئی آ جاتا تو ہم کھیل کود رہے ہیں یا بول رہے ہیں تو ہم خاموش ہو جاتے تھے, راہ پر جا رہے ہیں تو ہم راہ چھوڑ دیتے تھے کہ وہ گزر جائے. اب اتنا فرق پڑ گیا ہے کہ جہاں ہمارا سر ڈھانپنا ہمیں معلوم نہیں تھا, آج بڑا خوف کھاتا ہے میرا بیٹا کہ بچے آ رہے ہیں میں ایک طرف ہو جاؤں, بدتمیزی نہ کر جائیں. کیا فرق کیا ہے؟ انسان تو وہی ہے, وہی پیدائش ہے, وہی موت ہے, وہی صحت ہے, وہی بیمار. مزہ کیا ہے بے دینی؟ چونکہ یہ ساری ترغیب کہاں سے مل رہی ہے, یہ سارا سبق کہاں سے مل رہا ہے؟ دین اسلام سے. یہ جو بنیاد دی جا رہی ہے, وبالوالدین احسانا, ہم نے چھوڑ دی. جب یہ چھوڑ دی تو پھر جہاں صفائی نہ ہو میرے پتر, وہاں گندگی ہوتی ہے, اور جہاں گندگی ہو پھر تعفن پھیلتا. تو اسی بات کو جب ہم اپنے بالعموم زندگی پر دیکھیں تو نکھار آئے گا اس کا اختیار کرنا. گھروں میں محبت ہوگی, ماں باپ کی دعائیں ملیں گی, اور والدین کے ساتھ برتی گئی نیکی. حدیث غار میں دنیا کی زندگی میں تکلیف, جس نے ماں باپ کے ساتھ نیکی کی اس کی دعا. تین افراد حدیث غار میں کہیں جا رہے تھے تو بارش طوفان تھا, تو انہوں نے کسی غار کے دہانے میں جا کر پناہ لی, تو پتھر گرا اسی طوفان میں تو غار کا دہانہ بند ہو گیا. نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ تین لوگ تھے, جب راستہ بند ہو گیا تو تینوں نے ایک ایک دعا کی تھی. ان میں ایک دعا کرنے والی کی دعا وہ تھی جو ماں باپ کی خدمت سے متعلق تھی. بغیر سبب ظاہری کہ وہ پتھر سرک کر اس نے راستہ دیا تھا. دنیا کے سبب میرا عزیزو ختم ہو جاتے ہیں ایسی عطائیں. لیکن جب ہم آج اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہم دنیا کے علوم کے حوالے سے, جدید زبانوں کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, ذرا سنو میرے بیٹے کو کیا کیا آتا ہے. تو کبھی ہم نے سنا کہ اس کو کلمہ طیبہ بھی آتا ہے کہ نہیں؟ کبھی ہم نے سنا کہ اسے شہادت بھی آتی ہے کہ نہیں؟ کبھی ہم نے شوق کیا کہ یہ نماز کو پڑھ رہا ہے, اسے پتا ہو اس کا مطلب کیا ہے, میں اس کے حضور عرض کیا کر رہا ہوں؟ تو والدین کے ساتھ جو احسان ہے وہ صبح و شام کے جو رویے ہیں, ایک ایک رویے میں وہ پیوست ہوگا, اور بے ادبی جو ہے وہ ایک ایک انداز سے جھلکے گی. ضروری نہیں ہے کہ کسی نے کوئی سخت کلام ہی کیا ہو, ایک ایک انداز وجود کا جو انداز ہے بے ادبی میں بات آئے گی تو ایک ایک انداز بتائے گا بے ادب ہے. اللہ کریم ہماری غلطیاں معاف فرمائے, اور جن کے والدین ہیں اللہ انہیں توفیق دے کہ ان کی خدمت کر سکیں. پھر فرمایا وذل قربا اور قرابت دار. اب والدین کے ساتھ پھر جو عزیزداری قریب تر آئے گی قرابت داروں میں وہ آئیں گے. اب انسانی معاشرے میں کسی ایک خاندان کی مثال لے لیں, شادی ہوئی, اس خانہ آبادی کے ساتھ اولاد ہوئی, ایک گھر بنا, بچپنا ہے, بچے بڑے ہوئے, جوان ہوئے, اب مزید جب ان کی شادی ہوئی تو پھر کیا ہوا, ایک اور گھر بنا. اسی طرح ایک مسلسل عمل ہے گھروں کا. سارے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں, لیکن جب آپ نیچے آتے ہیں اور اس پھیلاؤ میں آتے ہیں تو کتنے ہیں جو ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں, تو اگر بنیادی طور پر دیکھیں تو سارے بہن بھائی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد. اسی طرح جب ذاتی گھر سے باہر آئے گی تو وہ عزیزداری یا قرابت داری آپ کا سیدھا رشتہ نہیں ہے, آپ کے والدین کا سیدھا رشتہ ہوگا. باپ کی نہیں ہے تو دادا کی ہوگی بات, ماں کی نہیں ہے تو بات نانی کی ہوگی, نانا کی ہوگی. تو وہ جو قرابت داری ہے, قریب کی عزیز داری ہے, پھر فرمایا ان کے ساتھ لحاظ کرو. تو ہمارے رویے معاشرے میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی کسی کو جی کرے اور وہ آگے سے جی کا جواب نہ میں دے. میں نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ کیا, یہ دیکھا, اس انداز کو پرکھا, کوشش کی گھر کی عزت کی جائے جہاں تک ہو سکتا ہے. اب بندہ یہ کہے نا کہ میں کسی کی توقع پر پورا آ سکتا ہوں, مشکل ہے, دو معنوں میں مشکل ہے. توقع کرنے والے کی توقع کی حیثیت کتنی ہے اور جس سے توقع کی جا رہی ہے اس کا وزن کتنا ہے, یہ ماپ کی بات ہے. لیکن اس طرف کی کوشش کا کرنا, یہ سمجھنا ہم کمزور انسان ہے, خطا کرتے ہیں. یقین مانے مخالف جو ہے اس کا بھی رویہ میں نے احترام کا دیکھا ہے. کس بات پر؟ کہ اگر میں نے اس کے ساتھ احترام کا رشتہ رکھا, کسی بات میں اختلاف ہو, اس اختلاف کا رویوں پر بڑا انحصار ہے کہ وہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے مثبت رویے سے, اور وہ اختلاف دشمنی میں بدل سکتا ہے غلط رویے کی وجہ سے. ہم لحاظ ہی نہیں کرتے. استاد اور شاگرد کا ہم سے پہلے اور آج ہم تک اور آج کی اس فوج میں دیکھو کتنا فرق ہے. ایک ایک رویہ بتاتا ہے ادب کیا ہے, لحاظ کیا ہے. تو قرابت دار جو ہیں تیسرے حصے میں جو رشتہ داری عزیز داری ہے, اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی احسان کرو. جو تمہاری ذمہ داری ہے اسے ادا کرو. والیتامہ اور یتیموں سے, والمساکین اور مسکینوں سے. یتیم مسکین, یتیم سن بلوغت سے پہلے والدین کی وفات, جس کا والد نہ ہو خصوصی طور پر, کیونکہ اسے عدم تحفظ کا شکار سمجھا جاتا ہے. تو والدین کا نہ ہونا یتیمی کی صورت ہے. لیکن سن بلوغت سے پہلے کی بات اور ہے اور سن بلوغت کے بعد کی بات ہے, وگرنہ تو ایک نظام ہے زندگی اور موت کا. ہم میں سے کتنے ہیں جن کے والد حیات ہیں؟ زندگی کا دائرہ ہے, سرکل ہے, ہم اپنا حصہ وقت پورا کر رہے ہیں, ایک دن آئے گا ہم نہیں ہوں گے. لیکن سن بلوغت اور کمزوری کی جو عمر ہے, اس سے اس میں سنِ بلوغت سے پہلے جو ہے اس میں کسی کا والد نہ ہونا بڑا فاصلہ ڈالتا ہے، حالات کا بڑا فرق پڑتا ہے. اور ایک یتیم کے سر پر صرف پیار سے ہاتھ رکھ دینا، اس کے سر کے بال کم ہیں اور اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے، صرف شفقت کا ہاتھ لینا دینا کچھ ایک رویہ ہے، برتو ہے، وہ جو لحاظ کا برتو ہے وہ بھی اسلام میں اتنا پسندیدہ ہے. تو مساکین کون ہیں؟ جن کے پاس دنیا کے اسباب جو ہیں وہ کم ہوں، اسباب دنیا، ذرائع وہ محدود ہوں، کم ہوں، ضروریات زیادہ ہیں، اسباب جو ہیں ان کا جو ہونا ہے وہ کم ہے، تو وہ قسم کرسی کی زندگی میں آ گئے مسکین. تو جب آپ یتیم اور مسکین کی بات کریں گے تو بالعموم تو یہ حکم ہے، بالخصوص جب یہی بات قرابت داروں میں آ جائے گی تو بالعموم سے بالخصوص کے حکم میں ان کا اور زیادہ لحاظ ہو، پہلے وہ حق رکھتے ہوں گے جو قرابت دار ہوں. پھر فرمایا محضر سامین کرام، وقت پورا ہو گیا ہے، دین اسلام ہمیں معاشرہ اور اس کی تشکیل بڑی بڑی باریکیاں بیان فرماتا ہے. آدھی آیا کریمہ تو میں نے بیان کی، اب وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اگلی آدھی آیا کریمہ جو ہے اسے اگر میں مختصر کر کے بات کر دوں گا تو یہ کوئی دل نہیں مان رہا. یہ ہمارے ایسے ایسے نکات ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں جو صورت تکلیف دی ہے اس سے نکلنے کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے یہ آج کی. تو انشاءاللہ اگلے بیان میں جو بقیہ حصہ ہے وہ عرض کروں گا، لیکن جو نقطے عرض کیے ہیں بہت زیادہ بات نہیں ہے. بنیادی طور پر وحدانیت باری تعالیٰ بنیاد ہے، ہر شے کی بنیاد یہاں سے، اس کے بعد باقی معاملات آتے ہیں. پھر دوسرے حصے میں والدین قرآن کریم یہاں بیان فرما رہے ہیں. پھر تیسرے حصے میں اللہ جل شانہ نے عزیز بیان فرمایا، قرابت دار وذل قربا. چوتھے حصے میں والیتام والمساکین، یتیم اور مسکین. اللہ کریم ہم جو غلطیاں کر چکے ہیں وہ معاف فرمائے، آئندہ آنے والی زندگی میں اللہ کریم ہمیں سہلے عمل جو ہے اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.